الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط صدق الله العظيم.
یہ مضمون جمعہ پڑھنے والوں کے لیے مقرر ہے بلکہ قد مقرر ہے، اور چونکہ کتنے دوست ہمارے احباب ہیں جو کہ جمعے کے دن نہیں ہوتے اور وہ حضرات اتوار کو تشریف لائے کرتے ہیں، تو ان کی رعایت سے اس مضمون کا تکرار ہے، اور یہ مضمون حالات حاضرہ پر ہے کہ حالات حاضرہ کے لیے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے. میرے مرشد اور میرے شیخ مجدد زمانہ رومی زمانہ حضرت اقدس عارف باللہ مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے شیخ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب خلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام ایک خط ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے نام ایک خط ہے 30 پاروں کا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ہدایت رکھی ہے، ہدایت نامہ ہے کہ جس سے دنیا کے اتار چڑھاؤ، حالات کے تغیرات یعنی حالات کا بدلنا اور مختلف حالات کا پیش آنا، یہ سب رہنمائی ملتی ہے. لہذا قرآن و سنت اور ہمارے بزرگوں کا اور اسلاف کا جو طرز حیات ہے، یہ ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے. قرآن و سنت اور ہمارے اسلاف کا طرز حیات، بہت سوچ کے یہ لفظ بولا ہے میں نے، اس لیے اس کو سمجھنا بہرحال ضروری ہے. بہرحال اس مضمون کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلا سوال ہے کہ اقلیت کیا ہوتی ہے، کسی ملک کے اندر اقلیت کیا ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اسلامی مملکت بنایا اور اس اسلامی مملکت میں مسلمانوں کی اکثریت ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے، کیونکہ پاکستان میں اسلامی اکثریت ہونا یہ تعجب اس لیے نہیں ہے کہ یہ ملک بنا ہی اسلام کے نام پہ ہے. یہ نظریاتی ملک ہے، یہ نظریے کی بنیاد پر اس ملک کے اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو وجود بخشا ہے. اور وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نظریے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے. اب اس ملک میں اقلیت کیا ہے اور ان کے حقوق کیا ہیں، جو کہ قرآن و حدیث اور ہمارے آئین کی طاعت میں. اقلیت کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اعتبار سے اقلیت سے مراد وہ تمام غیر مسلم ہے کہ جو کہ اس ملک میں پاکستان کو تسلیم کر کے پاکستان کے ایک شہری کی حیثیت سے اس ملک میں رہائش پذیر ہے. شرعی زبان میں اس کو ذمی بولتے ہیں. اور اب اس اقلیت کے اندر یہودی، نصرانی، مجوسی، سکھ، ہندو سب شامل ہیں وغیرہ وغیرہ. اور ہمارے آئین کی روح سے اس میں قادیانی بھی شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جو حقوق رکھے ہیں ان حقوق کا اندازہ تین احادیث مبارکہ سے دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من آذا ذمیاً، کہ جس نے کسی ذمی کو یعنی اقلیت والے کو اذیت پہنچائی، فانا خصمہ ومن کنت خصمہ خصمتہ یوم القیامہ. اللہ اکبر، کتنے عجیب ارشاد ہے کہ جس نے کسی اقلیت والے کو ستایا، ذمی کو ستایا، تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعوے دار بنوں گا، اور جس مقدمے میں میں دعوے دار ہوں تو میں ہی غالب رہوں گا. سبحان اللہ. دوسری حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منعنی ربی ان اظلم معاہدا ولا غیرہ، مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے. اللہ اکبر، مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا ہے کہ میں کسی معاہد یا کسی دوسرے پر ظلم کروں. معاہد یعنی جس سے معاہدہ ہوا کہ آپ ہمارے ملک میں رہیے، کوئی حرج نہیں ہے آپ، اور اتنی بھی اس کی اجازت ہے، یعنی معاہدے سے مراد یہ کہ آپ رہیں، ہمارے ملک میں رہیں، یہاں کے شہری کی حیثیت سے رہیں، اور اپنے طریقہ عبادت پر عبادت کریں. اس سے میرے شیخ نے ایک بات اور بھی فرمائی تھی، جسے جہاد کا موقع ہوتا ہے تو موقع جہاد پر پہلے مسلمان لشکر کی ذمہ داری ہے کہ لڑنے سے پہلے وہ ان کو ایک بات پیش کریں، اسلام کی دعوت دے، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو ان سے کہے کہ تم جزیہ دے دو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، فرمائے کتنی عجیب بات ہے، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر ان کا غیر مسلم ہونا گوارا کر لیا. چند ٹکے دنیا کے مال کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہ جزیہ کیا ہے؟ یہ تو مال ہی ہے نا، کچھ ٹکے ہیں، لیکن اس کی خاطر سے گوارا کر لیا. تو فرمایا، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں استغنا ہے، اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے. اور دوسری بات، ان کو سوچنے کا موقع دیا کہ جب تم مسلمانوں کے ساتھ رہو گے اور مسلمانوں کے نبوی اخلاق کو دیکھو گے اور اسلامی طرز معاشرت کو دیکھو گے، اسلام کی خصوصیات کو دیکھو گے، تو وہ خود مجبور ہو جائے گا اسلام لانے پر. اس لیے جزیہ رکھا. اور قتال تیسرے نمبر پر ہے، کیا مقاتلہ وہ تیسرے نمبر پر ہے. پہلے نمبر پر یہ دو چیزیں ہیں، تو ایمان لیا، تم پر حق کی دعوت کھل چکی، ایمان لے کر آ جاؤ، نہیں کرتے تو ذلیل ہو کے رہو، چند ٹکے دو، ٹیکس ادا کرو اور رہو، اور تمہارے ملک میں رہے، مسلمانوں کے ملک میں رہے، وہ ذمی ہے، اس کا اتنا بڑا حق رکھا، اس کو اجازت ہے، اپنے ٹیکس دیتا ہے، ذمی بن کے رہتا ہے، اقلیت بن کے رہتا ہے، اپنے طریقہ عبادت پر عبادت کرے، مندر بنائے، گردوارا بنا رہا ہے، گرجا گھر بنا رہا ہے، جو ہے اس طریقے پہ لا رہا ہے، اور اسلام کی وسعت ظرفی ہے کہ وہ اجازت دے رہا ہے کہ تم رہو. سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث شریف میں فرمایا الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه وانا حجيجه يوم القيامه. فرمایا خبردار، جو کسی غیر مسلم معاہد پر ظلم کرے یا اس کے حق میں کمی کرے یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا. اللہ اکبر. اس سے اقلیت کے حقوق کا اندازہ لگائیے کہ اسلام نے اقلیت کو کتنا حق دیا، اور یہی چیز ہمارے آئین نے بھی تسلیم کی، ہمارے آئین میں بھی یہی چیز ہے. تو اقلیت بھی سمجھ میں آ گئی اور اقلیت کے حقوق بھی واضح ہو گئے. اس سے اندازہ کیجیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے قادیانیت کی طرف، کہ قادیانی کی حیثیت، ہمارے ملک کا آئین سب کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قادیانی مانو، غیر مسلم مانو، اس کے بعد تم اپنے مرزا غلام احمد قادیانی، جس ٹٹی خانے میں وہ مرا اس پاخانے میں جا کر تم سجدہ کرو، اس کو چاٹو، اس کو چومو، اس کو ملو، اس سے غسل کرو، اشنان کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کو پوتر، مقدس، متبرک، جو نام تم دو، جو چاہو تم کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ تم مان لو. لیکن قادیانیت کا معاملہ دوسرا ہے. یہ ہمارے ملک کو بھی نہیں مانتے، ہمارے ملک کے آئین کو بھی نہیں مانتے، اور شرعی حیثیت سے، شرعی اور آئینی حیثیت سے، ان کی دو چیزیں حیثیتیں ہیں قادیانیوں کی. شرعی حیثیت تو یہ ہے کہ جو مسلمان نہ ہو اپنے کو مسلمان کہے یا مسلمان ہو کر غیر مسلم ہو جائے، ایسے کو شرعی اعتبار سے مرتد بولتے ہیں. اور شریعت میں مرتد کی سزا ہے اس کو پہلے قید میں ڈالو اور ایرو سافٹ کے جوتے سے اس کی ذرا سکائی کرو، دماغ اس کا ذرا ٹھنڈا ہو، ٹھنڈا ہے تو گرم ہو، تھوڑی سی اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو، اس کو موقع دو، ایمان کی دعوت دو، اس کو سمجھاؤ، سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دو. ایسے کمینے بغیرت کا دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ مرتد کی سزا ہے بالاجماع. یہ تو شرعی بات ہوئی. اب دوسری بات آئیے، دوسری بات ہے قادیانی کی آئینی حیثیت. یہ میں آپ کو، اس کا جواب میں آپ سے مانگوں گا. جو آپ کے ملکوں کو نہ مانے، جو آپ کے آئین کو نہ مانے، تو ہمارا آئین ہمارے ملکی اور قانون کی حیثیت میں وہ شخص کیا کہلاتا ہے؟ باغی. ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ باغی. اور باغی کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا کی جو انتہا ہے وہ سزا موت ہے. تو دیکھیے بات وہی ہے کہ جو ملک سے بغاوت کرے، ملک کے آئین کو نہ مانے، اس کو غدار بھی بولتے ہیں باغی بھی بولتے ہیں. جیسے ہمارے چیف جسٹس نے کہا جو ڈیم بنانے کو کے بارے میں کچھ بولے گا یہ کہے گا اس کو غداری کے سزا کا سامنا کرنا پڑے گا, بولا کہ نہیں؟ حالانکہ ڈیم ناموں سے رسالت زیادہ سے زیادہ کوئی حساس چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ایمان سے زیادہ کوئی وہ چیز نہیں ہے, کیونکہ اگر ڈیم نہ بھی بنا تو بھی دنیا میں پہلے بھی ڈیم نہیں ہوتے تھے. ڈیم نہ بھی بنا تو مسلمانوں کے پاس ایک ذریعہ موجود ہے, اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے, کیا ہے رابطہ آہو فغاں سے, یہ میرے مرشد کا شعر ہے. زمین کو کام ہے کچھ آسمان سے. پہلے بھی یہ ہوتا تھا, روتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بھی قحط پڑا, عالم یہ تھا کہ حضرت عمر نے گوشت کھانا چھوڑ دیا, سادہ غذا کھاتے تھے, جو لوگ کھاتے تھے وہ کھاتے تھے. کسی نے گوشت بنایا, گھر والوں نے, غلام نے, ایک غلام نے اپنی مزدوری کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے گوشت لائے, گوشت پکایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھا. حضرت عمر نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, فرمایا کہ دیکھو رعایا اور عوام کو یہ میسر نہیں ہے, مجھ سے یہ کھایا نہ جائے گا, اٹھا کے دے دیا. اللہ اکبر. قحط بڑا, آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ مصر کے گورنر, شام کے گورنر, دوسرے حضرات کو حکم دیا کہ غلہ بھیجو وہاں سے. ہزاروں اونٹوں پر لد کر غلہ آیا روزانہ, اور وہ غلہ تقسیم ہوا. پھر اسی میں سے جو اونٹ تھے روزانہ دس دس بارہ بارہ اونٹ آپ ذبح کر کے اس کو بھی تقسیم کرتے تھے گوشت پکا کر. کہتے ہیں کہ تقریباً 60,000 افراد روزانہ آپ کے دسترخوان پر کھاتے تھے. اللہ اکبر. یہ عالم تھا میرے دوستوں حضرت عمر. تو پھر کیا ہوا؟ قحط بڑا, سب لوگوں کے مدینہ شریف کے باہر کی طرف چلے, نماز استسقاء ادا کی, روئے گڑگڑائے, واپس آئے, اللہ نے بارش برسائی. آپ نے وہ جو دیہاتی سب آ گئے تھے مدینہ منورہ میں, ان دیہاتیوں کو, بدوؤں کو جانور دے کر اور سوکھا چارہ دے کر ان کو روانہ کیا کہ جاؤ اب خوشی مناؤ. بہرحال لیکن ڈیم ایک ملکی ضرورت ہے, اور اس کے بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس سے اور بھی فوائد حاصل ہوں گے, جیسے بجلی ملنا اور زراعت کے لیے بھی استعمال ہوگا, ایک اچھی چیز ہے. تو لیکن آپ دیکھیے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈیم کے خلاف بات کرنے والے کو غداری کا سامنا کرنا پڑے گا, غداری کے مقدمے کا. آرٹیکل 6 پڑھ رہا ہوں میں. تو آپ باتیں ایک, آپ بتائیے کہ ایک آدمی آپ کے آئین کو ہی نہیں مانتا, آپ کے ملک کو نہیں مانتا, تو وہ غدار بھی ہے باغی بھی ہے, اور قادیانی اسی زمرے میں آتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ایک آدمی جو آپ کے ملک کو نہیں مانتا, آئین کو نہیں مانتا, وہ آپ کے ملک کے ساتھ کیا خیر خائی کرے گا, کیسے خیر خواہ بنے گا؟ اب رہی بات کہ جب مسلمانوں نے اس پر کچھ آواز بلند کی, جمہوری احتجاج کیا, کیونکہ جمہوریت کی حکومت ہے, جمہوری احتجاج ہے, یہ ان کا جمہوری حق بنتا ہے, یہ جمہوریت کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں میں. جمہوری حکومت میں عوام کا جمہوری احتجاج کرنا جمہوری حق ہے. لہذا انہوں نے احتجاج کیا, اس کو ہٹا دیا گیا. اب مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ انتہا پسند ہے, یہ انتہا پسند ہے. تو یاد رکھیے گا یہ فیصلہ کوئی نیا نہیں ہے, پرانا ہے. اس کو بھی عرض کیا تھا, اس کو سن لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کے زمانے میں آپ سے کہا گیا کہ یہاں غیر مسلم لڑکا ہے جو بڑا اچھا کاتب ہے, امریکہ سے اکنامکس کی اور میکرو اکنامکس کی اور مائکرو اکنامکس کی ڈگری لے کر آیا. تو آپ اس کو اپنا میر منشی بنا لیں, اپنے مشورہ معاشیات کی کمیٹی میں ماہر معاشیات بنا لیں اس کو. تو اس پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے کیا ارشاد فرمایا, قد اتخذت اذن بطانتم من دون المؤمنین, میں یعنی اس میں ایسا کروں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر دوسرے ملت والوں کو رازدار بنا لوں گا جو نص قرآن کے خلاف ہے. بتانا, اس میں لفظ استعمال کیا بتانا, اور یہی لفظ آیت کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بتانا فرمایا, اس کا ترجمہ یہاں پر رازدار سے کیا. اصل میں بتانا کو سمجھنے کے لیے آپ کو آپ کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. بتانا اس بنڈی کو کہتے ہیں کہ جو ہمارا ہر پاکستانی پہنتا ہے. کیوں جناب, بنڈی سمجھتے ہیں نا, کون وہ بنیان جس میں جیبیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, بنڈی. اور ہمارے پاکستانی کثرت سے پہنتے, شاید یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہوں, اور نہ آپ کتاب کرنے والے تو سب آپ دیکھیے کتنی کثرت سے استعمال ہے, اور سفر پہ جاتے ہیں تو بھی پہنتے, استعمال اس کا کتنا زیادہ ہے. مجھے جو سمجھ میں آیا, بتانا کا سب سے اچھا ترجمہ بنڈی سمجھ میں آیا اس زمانے کے اعتبار سے. اصل میں بتانا بطن سے ہے, اندر کی چیز. تو اب یہ بتانا, اس کا ترجمہ رازدار بھیجی سے بھی کیا, رازدار سے بھی کیا. تو وہ بنڈی بھی تو کتنی رازدار ہوتی ہے کہ کتنے ڈالر ہیں, کتنے ریال ہیں, کتنے درہم ہیں, کتنے پیسے, اور جو میں پارٹی سے پیسے لے کر آیا ہوں وہ پیسے اس بنڈی کے اندر چھپے ہوئے. اس لیے آپ دیکھیے جو تاجر حضرات ہیں اور جو کثرت سے شہروں سے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں, ہر آدمی یہ استعمال کرتا ہے, ایسے ہی ہے نا, اور اس کا استعمال کتنی کثرت کے ساتھ ہے. اب وہ رازدار ہے, اندر کی بات اس کو پتا. اور وہ بنڈی ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو بھی نہیں بتاتا اس میں کتنے پیسے ہیں, صحیح ہے نا جناب. تو قرآن پاک نے فرمایا کہ لا تتخذوا, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بتانا, کہ کسی کو بتانا مت بناؤ, اپنا رازدار مت بناؤ. اس پر آیت پر بعد میں عرض کروں گا, لیکن منع کیا. تو ایک آدمی کو آپ اپنے ملک کی معیشت کا رازدار بنائیں گے, کیا نتیجہ نکلے گا؟ جو آپ کے ملک کو نہیں مانتا, جو آپ کے قانون کو نہیں مانتا, جو آپ کے آئین کو نہیں مانتا, اس سے کیا خیر خائی کی امید ہے. اب رہی بات انتہا پسندانہ, مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ ہمارا ملک, ہمارا آئین قادیانیوں کو اس میں لفظ غیر مسلم استعمال کیا, جو میری اطلاع کے مطابق کافر بھی نہیں لکھا, کافر بھی بہرحال لکھا ہے. آج تک آپ نے کسی عالم سے یا کسی عدالت سے, کسی جج سے, کسی وکیل سے سنا کہ قادیانی پکے کافر ہیں؟ سنا آپ نے کبھی؟ بتائیے جناب, سنا ہے کبھی؟ اگر ہم کافر کو پکا کافر بولے تو اس کو کہیں گے انتہا پسندی. لیکن آپ نے کسی عالم سے سنا پکا کافر؟ کافر تو سنا ہے, میں بھی بول رہا ہوں, سب بولتے ہیں, کیونکہ اس لیے کہ ہمارا آئین بول رہا ہے, اس لیے میں آئینی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ اب آگے بات سنیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. مزے کی بات ہے کہ قادیانی آپ کو, مجھے, ہمارے وزیر کو, وزیر اعظم کو, اور ہماری عورتوں کو, سب کو کہتے ہیں یہ پکے کافر. اور اس سے بڑھ کر بات کہوں, جس پر 1974 میں جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا, اس پر تو سارے اسمبلی والے اچھلے تھے, اور وہ بات یہ تھی کہ اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے جو مرد جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے تو یہ مرد ان کے مرد سور ہیں اور ان کی عورتیں کتیاں ہیں. کیا ہم نے کبھی کسی قادیانی کو آپ نے سنا کہ کسی عالم نے یا ہمارے آئین نے ان کو سور اور ان کی عورتوں کو کتیا کہا ہو؟ اب آپ بتائیے کیسی ناشائستہ زبان. ایسی زبان کوئی شریف آدمی استعمال کر سکتا ہے؟ وہ پکا کافر بھی بولے اور اس کے بعد سور اور کتیا بھی بولے، ہے کوئی بات یہ؟ اس کا سب سے اچھا جواب تو وہ ہے کہ پاکستان کی تقسیم سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا کسی علاقے میں، تو وہاں پر کچھ مسلمان لڑکوں کی ایک قادیانی سے کوئی معمولی جھگڑا ہو گیا. چونکہ اس وقت بڑی قوت میں تھے کیونکہ انگریز کی پیداوار ہے نا، انگریز کا زمانہ تھا، عدالت میں مقدمہ کر دیا. عدالت میں مقدمہ ہوا، ہمارے علماء وغیرہ کو اب مقدمہ ہو گیا تو پریشان مسلمان، تو علماء سے رابطہ کیا. اب انہوں نے وکیل کیا، ہمارے علماء نے، ختم نبوت والے ماشاءاللہ اور مجلس احرار والے اس پر کام کر رہے تھے، انہوں نے وکیل کیا. اور جو وکیل تھا جو ختم نبوت کے اس وقت بڑے عالم تھے، انہوں نے وکیل کو سمجھایا ساری باتیں، قوانین کی اور ان کی باتیں دکھائیں کہ صاحب یہ معاملہ ہے اور یہ ہے اور وہ، اور انہوں نے مقدمہ یہ کیا کہ انہوں نے غلام احمد قادیانی کو گالی دی ہے، یہ مقدمہ کیا. وکیل کو ساری بات سمجھائی، دکھایا کہ دیکھو ان کے عقائد ہے، یہ ان کی باتیں، کتابیں نکال کر دکھائی، اچھی طرح رات کو تیاری کرائی صبح وکیل کو سامنے کہ بھائی دیکھو تم دلائل میں یہ سب بات کرنا. صبح بات ہوئی، اب صبح عدالت لگی، قادیانی کھڑا ہوا ہے، لڑکے ہیں، مجمع بھرا پڑا ہے، مولانا بھی موجود ہیں. وکیل نے عجیب کام کیا، اس نے کہا جج صاحب میں اس قادیانی سے کچھ، اس شخص سے جو مدعی ہے اس سے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں اجازت. جج نے کہا کرو. کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان لڑکوں نے آپ کے نبی مرزا غلام احمد قادیانی کو گالی دی ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پتا چلے کہ قابل گرفت اور قانون کی گرفت میں آتے ہیں کہ نہیں، تو آپ مجھے بتائیے کون سی گالی دی ہے. تو قادیانی کہا کہ نہیں میں نہیں بول سکتا. وکیل نے بہت اصرار کیا، اس نے کہا نہیں میں نہیں کہہ سکتا، بس نے گالی دی ہے. کہا بتا تو دیں آپ تاکہ ہم دیکھیں نا اسی حساب سے. تو اس نے کہا نہیں میں نے، تین چار پرتبہ ہوا نہیں. اس نے کہا اچھا چلیں ایسے مسئلہ نہیں حل ہو رہا تو میں آپ کو بتاتا ہوں، میں گالی دیتا ہوں، آپ مجھے بتائیے گا کون سی گالی دی ہے. اس نے اس کے بعد کہا مرزا غلام احمد قادیانی فلاں فلاں، اس کی ماں ایسی، اس کا فلاں، وہ شروع. اس نے پوچھا کہ اس میں سے کوئی گالی تھی؟ خاموش. کہ اچھا اس کا مطلب، اس نے کہا اچھا. پھر ایک سانس میں 20-25 گالیاں اور نکالی. پنجاب کا آدمی تھا، میں تو ایک بات کہا کرتا ہوں کہ گالی بھی جو ہے نا دینا پنجاب والوں کا فن ہے، یہ مجھ پہ آپ پہ اچھی نہیں لگتی، یہ بھی فن ہے، یا تو دہلی والوں پہ اچھی لگتی ہے یا پنجاب والوں پہ. معذرت کے ساتھ دہلی والے تشریف فرمائے، پنجاب کا میں خود ہوں. لیکن دیکھو نا ایک چیز ہے نا، ہر ایک چیز کا ایک فن ہوتا ہے، وہ ہر فن ہر ایک پہ تو اچھا نہیں لگتا. اب اس نے ایک سانس میں غلام احمد قادیانی فلاں فلاں فلاں، اب اس کا حال یہ کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، کبھی یہاں جا کے کبھی وہاں جا کے اس نے 50 گالیاں دے ڈالی. اس نے پوچھا کہ پھر پوچھا سانس توڑ کر، اس میں سے کوئی گالی، کوئی لفظ؟ اس نے کہا جج صاحب اب حالم یہ ہے کہ پورا کمرہ عدالت ہنس رہا ہے، اور جج چونکہ جج تھا وہ مسکرا رہا ہے اور منہ چھپا رہا ہے کہ کیا اس کو
ہنسی بھی آ رہی ہے لیکن روک رہا ہے. اب اس کے بعد جناب اس نے کہا جج صاحب مسئلہ حل نہیں ہوا، ایک کام کریں کہ کل کی تاریخ دے دیجئے تو میں کل کچھ اور گالیاں یاد کر کے آؤں گا. تو جج نے اگلے دن کی تاریخ دی. اگلے دن مسلمان پہنچے تو جناب پتہ چلا کہ وہ قادیانی نے مقدمہ خارج کر دیا. اللہ اکبر، یہ حال ہے. اس پر اور ایک بات، یہ واقعہ میں نے حضرت مفتی عتیق الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت سے سنا تھا. سندھ کا ایک واقعہ ہے، ایک موچی تھا، اس کے علاقے میں قادیانی جاگیردار رئیس رہتا تھا. وہ موچی بیٹھا ہوا تھا، وہ قادیانی آیا، اس کا کام تھا. اس نے آیا موچی کے پاس اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں گستاخی کی. بیٹھا ہوا تھا وہ موچی، آپ کو پتا ہے پہلے زمانے میں سارے خان صاحب باجوڑ وغیرہ کے اکثر یہ لوگ ہوتے تھے. پہلے تو وہ برداشت کرتا رہا، آخر اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ الفاظ برداشت نہیں ہوئے تو اس نے اٹھایا، کینچی اٹھائی، اپنا سوا جو تھا اٹھایا اور اس کو گرایا اور اس کے سینے پر سوار ہو گیا. کہا بول. اب تو اس کی گگی بن گئی، زبان ہکلانے لگی. اس نے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو. وہ موچی اتر کے نیچے اتر گیا. حضرت مفتی صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے اس کے بعد چھری تھی، وہ چھری اس قادیانی کے ہاتھ میں دی. اچھا پھر مزے کی بات کہ اس نے سینے پر سوار ہو کر غلام احمد قادیانی کو گالیاں دلوائی، اس قادیانی نے خود اپنے منہ سے گالیاں دی. اس کے بعد جب خوب گالیاں دلوائی پھر اترا، بیٹھا اور اس کے ہاتھ میں چھری دی. یہ لے چھری، میری گردن پہ رکھ، میرے سینے پر بیٹھ جا اور مجھ سے کہے کہ یہ کام کروں تو یاد رکھنا گردن کٹ جائے گی لیکن تیری طرح بےغیرتی اور بزدل الکمینے پن کا مظاہرہ نہیں کروں گا. تو بہرحال وہ جو آپ کے ملک کے قانون کو آئین کو نہیں مانتے تو ایسا شخص باغی ہے، بغاوت کرنے والا ہے. اور عرض کرتے ہیں انتہا پسند. آپ سوچئے جو آپ کو کافر نہیں پکا کافر کہہ رہا ہے، جو آپ کو سور بول رہا ہے، آپ کی عورتوں کو کتیا بول رہا ہے، اس کا مطلب پارلیمنٹ میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا چیف جسٹس، ہماری ساری کابینہ، کیونکہ یہ سب کے سب عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، سب کے سب ان سے حلف لیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ بھی سارے کے سارے وہ ہیں ان کی نظر میں. تو جس قادیانی کو یہ بنا رہے ہیں وہ تو ان کو یہ سمجھتا ہے. آپ سوچئے وہ اپنی کابینہ میں، اپنی مشاورت کمیٹی میں اس کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے. اور اس کو نکالنے کا فیصلہ انتہا پسندانہ نہیں ہے، عقل مندانہ فیصلہ ہے، دانش مندانہ فیصلہ ہے. جیسا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی عرض کیا. اب رہی بات کی جو ہمارے مسلمان ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اس پر بھی علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر قرطبی ان کی ماشاءاللہ کیا کہنا، بڑے اپنے مفسر وقع، بہت مستند کتاب ہے، تفسیروں میں ایک بہت اہمیت کی حامل ہے. بنو امیہ کے زمانے میں تھے، بنو امیہ کے خلافہ، چونکہ اس پہ اسپانیہ میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، وہی زمانہ تھا، 5ویں صدی کے بزرگ ہیں. اپنے زمانے کی ایک بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں وقد انقلبت الاحوال فی ہذہ الازمان باتخاذ اہل الکتاب کتبا وامنا وتسودوا بذلك عند جہلۃ الاغنیاء من الولاۃ والامراء. فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے اندر، اپنے زمانے کی بدحالی کا ذکر کیا، کہ ہمارے زمانے میں حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہود و نصارہ کو رازدار اور امین بنا لیا گیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا، اس ذریعے سے وہ جاہل اغنیا یعنی مالداروں پر اور امرا پر یعنی بیوروکریٹس پر مسلط ہو گئے. اب آپ اس سے تصور کیجئے کہ اس چیز کو اپنے زمانے پر منتقل کریں کہ یہود و نصارہ ہمارے مشیر، قادیانی رافضی ہمارے مشیر، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا میڈیا، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے مالدار کیسی باتیں کرتے ہیں؟ وہ یہی باتیں کرتے پھرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ان کے ساتھ ان کا اڑونا بچھانا ہے. آپ دیکھیے پانچویں صدی میں جب یہ حال تھا، اس زمانے میں کیا حال ہوگا؟ یہ وہ چیز ہے. اب رہی بات اس کا حل کیا ہے، ان حالات کا حل کیا ہے، تو قرآن پاک کی اب اس بات پر حکیم الامت کا ترجمہ بڑا پیارا ہے، ترجمہ ما شرح کے ساتھ، اسی کو عرض کرتا ہوں. آیت پڑھ لی تھی اس لیے ترجمہ عرض کرتا ہوں. فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے لوگوں کے سوا اور مذہب والوں میں سے کسی کو محبت کے برتاؤ میں صاحب خصوصیت مت بناؤ، یعنی کہ اس کو خاص عہدہ مت دو، خاص تعلق مت کرو. سبحان اللہ، کیونکہ وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، جہاں موقع ملے تمہیں ضرور ڈسیں گے. ڈاکٹر عبدالسلام جو پاکستانی تھا، پاکستان کا سائنسدان تھا، قادیانی، اب وہ ڈاکٹر بھارت کا کہ تحقیقی مقالات میں اور ان کی کتنی یونیورسٹیوں کا جناب وہ، اور کتنے ریسرچ سینٹر کا وہ باقاعدہ ممبر، اور کہیں بڑے بڑے عہدوں پر. آپ سوچیں کہ بھارت جو کہ ہمارا ازلی دشمن ہے، گویا کہ ہمیشہ کا دشمن ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو آپ بتائیے، آپ ہمارے حکام، ہماری حکومت اس کو برداشت کرے گی؟ اور پھر اگر کوئی ہمارے سرکاری افسر میں جناح صاحب کی تصویر نہ لگائے، آپ بتائیے قابل گرفت جرم ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہ قادیانی، ظفر اللہ قادیانی جو تھا پہلا وزیر خارجہ، اس نے جناح صاحب کا جنازہ نہیں پڑھا. کتنی عجیب بات! اور کیا کہہ کر کہ اگر مجھے کافر سمجھتے ہیں تو اس کو مسلمان سمجھے، اگر مجھے مسلمان سمجھے تو یہ کافر ہے، میں جنازہ نہیں پڑھتا. کھلے دو ٹوک لفظوں میں. لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں نا، اسی کا نتیجہ. لیکن اللہ نے صاف منع فرمایا، صاحب خصوصیت مت بناؤ، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھانے رکھتے. لہذا حقوق، انسانی حقوق کا شور ساری دنیا میں، اقلیت کا شور ساری دنیا میں پیٹتے پھرتے ہیں. اقلیت تو تب کہو گے جب تم مانو گے. تم اقلیت کہاں سے ہو گئے؟ جب تم پاکستان کو، آئین کو مانو گے تب تو اقلیت ہوگے نا. اور فرمایا کہ دل سے بھی تمہاری مذرت تمہیں دنیا دینی اور دنیاوی نقصان پہنچانے کی تمنا رکھتے ہیں، یہ ان کا حال ہے. اور آگے فرمایا کہ دلوں میں تمہاری طرف سے اس قدر بغض بھرا ہوا ہے، اتنا غصہ ہے اور اتنی نفرت ہے کہ واقعی وہ بغض بعض اوقات ان بے اختیار ان کے منہ سے بات چیت میں ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے. اکبر کا ترجمہ حضرت نے کتنا پیارا کیا، وما تخفی صدورہم اکبر، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ تو جو ہے وہ تو بہت کچھ ہے، تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ انسان زبان پر قابو کرتے کرتے وہ کیسے غصے میں نکل آتا ہے. سبحان اللہ. اور چنانچہ ہم ان کی عداوت کی علامات اور قرائن تمہارے سامنے ظاہر کر چکے، تم نے دیکھ لیا ان قادیانیوں کو، ان کی شرارتوں کو تم نے اچھی طرح دیکھ لیا، ہر مسلمان پر آیا ہے. تو فرماتے جب ہم تم پر ظاہر کر چکے، اگر تم عقل مند رکھتے ہو، یعنی ان یقینی علامات سے دیکھ لو اور سمجھ لو، کیا سمجھو؟ تم ایسے ہو ان لوگوں سے محبت کا برتاؤ رکھتے ہو، ان سے نرمی کا برتاؤ رکھتے ہو، اور یہ لوگ تم سے اصلا محبت نہیں رکھتے، یعنی نہ دل سے نہ برتاؤ سے. یعنی ان کا بیہیویئر، ان کا ملنا جلنا تم سے خالص بغض اور کینے والا ہوگا، الا یہ کہ کہیں بری طرح پھنس جائیں گے، ورنہ کبھی بھی تم سے نرمی کا برتاؤ نہیں کریں گے. حالانکہ تم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اس میں ان کی کتابیں بھی شامل ہیں، اور وہ تمہاری کتاب یعنی قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. یہ یہود و نصارہ کو فرمایا. اصل میں یہ آیت یہودیوں کو لے نازل ہوئی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے قبیلہ اوس اور خزرج ایمان لے آئے تھے اور ان کی دوستی یہودیوں سے چلی آ رہی تھی، تو اب ایمان لانے کے بعد بھی وہ ان سے ذرا نرمی رکھتے تھے. جیسا یہ معاملہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ یہودیوں نے سارا یہ حال ہے کہ جو تمہارے آئین کو نہیں مانتے، جو قادیانی تمہارے آئین کو نہیں مانتے، تم تو ان کو کہتے ہو ہماری اقلیت ہے، تم ان سے نرمی کا برتاؤ کرتے ہو، وہ تو تمہارے آئین کو نہیں مانتے، تم کو کیسا کہتے ہیں؟ مگر باوجود اس تمہارے ایمان کے بھی تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم باوجود ان کے اس عدم ایمان کے بھی ان سے محبت رکھتے ہو، اور تم ان کے ظاہری دعوے ایمان سے شبہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہمارے ملک کو مانتے ہیں. اب آپ بتائیں جو پاکستان کے نہیں مانتا پاکستان کو کیسے وہ خیر خواہ کرے گا؟ کیونکہ یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں تو صرف تمہارے دکھانے کو منافقانہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لے آئے، ہم پاکستان کی خیر خواہی چاہتے ہیں، اور جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ اور غصے کے. سبحان اللہ، یعنی غصے میں یہ تم پر کہ ہم. اب آپ بتائیے پاکستان کا ایٹم بم پاکستان کا کتنا بڑا اثاثہ ہے، کتنا قیمتی اثاثہ ہے، اور یہ ان پر، اس پر بھائی ایک آدمی پاکستان میں نہ لے اس کو تو خوش ہونا چاہیے. مجھے خوشی ہے، ہمارے ہر پاکستانی کو خوشی ہے، ہمارے علماء کو خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا ایک سرمایہ، میزائل ٹیکنالوجی کا کتنا بہترین نظام عطا فرمایا، اللہ کا شکر ہے. اس پر مسلمان خوش ہیں، بلکہ صرف پاکستانی نہیں پوری دنیا کے اسلامی ممالک، کیونکہ کسی اور اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے نا، وہ سب خوش ہیں. ترکی نے تو یہاں تک کہا کہ ہم تمہیں ایٹم بم ماریں گے، تو ترکی کا تم کہاں، تمہارے پاس کہاں ہے؟ کہا ہے نا ہمارا پاکستان. سبحان اللہ، آپ دیکھیے خوش ہیں کہ اس خوشی سے پاکستان کے ایٹم بم کو اپنا ایٹم بم بول رہے ہیں. اور حالات واقعات ایسے ہیں کہ یہی قادیانوں نے اس راز کو امریکہ پر ظاہر کیا، ہمارا ایٹمی ریئیکٹر جو کہوٹا کا ہے اس کا پورا، اور اس کا نام کیا رکھا انہوں نے، غیروں نے نام رکھا ہے اس کا اسلامی بم. واہ سبحان اللہ، تم ایٹم بم بناؤ تو ترقی یافتہ کہلاؤ، اور ہم ایٹم بم بنائے تو شدت پسند کہلائے. واہ، خیرت کا نام جنو، خیرت کا نام جنو، اور جنو کا نام خیرت رکھ دیا. کیسی عجیب بات، دنیا میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ جو پامالی کرنے والے دو ممالک ہیں، دو ممالک ہیں، ایک اسرائیل ایک امریکہ، سب سے زیادہ. آپ رپورٹ پڑھ لیجئے، شور یہاں مچاتے ہیں، عراق میں، ملک شام میں، افغانستان میں، کیا حشر کیا. پوری دنیا کا اصول ہے کہ کئی عام شہری لڑائی آپ کر رہے ہیں تو عام شہری کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. زمانے میں آپ نے دیکھا کہ مدرسے پر ایک وہ کیا، کتنے بچے اس میں شہید ہوئے، آئے دن ہسپتال پر بمباری، کیا افغانستان کیا عراق کیا وہ، کیوں، جرم کیا ہے کہ مسلمان ہے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله، یہ جرم ہے ان کا. تو بہرحال اب وہ غصے سے اپنی انگلیاں کاٹتے ہیں، پاکستان کی ترقی سے جلتے ہیں، پاکستان کے ایٹمی اثاثے، میزائل ٹیکنالوجی، اور اگر کوئی پاکستان میں معدنیات نکلے اس سے جلتے ہیں. اس کا علاج اللہ نے فرمایا کہ جب وہ جلے نا تو تم کیا کہو، قل موتو بغیظکم. بڑا عجیب جملہ ہے، موتو بغیظکم، مرو اپنے غصے سے، خود ہی مر جاؤ. کیا مطلب، تم مر بھی جاؤ گے، تم مر بھی جاؤ گے حسد کے مارے، تو اللہ تعالی اسلام کو پاکستان کو ترقی دیتا رہے گا. یہ ترقی ملتی رہے گی. تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو, بلکہ کہتے ہیں نیچے کا بھی زور لگا لو, اور پیمپر پہن کے زور لگاتے ہیں وہ تو. لیکن جو چاہو زور لگا لو, سبحان اللہ. اس لیے آج عجیب بات ذہن میں آ گئی, مختصر کہہ دیتا ہوں. مسلمانوں نے ڈھیلے سے انتظار کرنے کے بجائے ٹیشو پیپر سے شروع کر دیا, بس ایک اشارہ کافی ہے. اچھا, تو فرمایا کہ مر جاؤ, اپنے غصے سے مرو, یعنی تم مر بھی جاؤ گے تو تمہاری مراد پوری نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ ترقی دیتا رہے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کو, اس کلمے کو قیامت تک چلا رہا ہے. سبحان اللہ, لہرا چلتا رہے گا, یہ مدرسے بھی چلتے رہیں گے, ختم نبوت بھی چلتی رہے گی, یہ دین کے جتنے مراکز ہیں یہ سب چلتے رہیں گے, دین کا کام چلتا رہے گا. اور فرمایا, اب آگے دیکھیے, بے شک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو, اس لیے ان لوگوں کے دل میں جو رنج و غبار اور دشمنی تمہاری طرف سے بھری ہے سب بتلا دی, اور ان کا کیا حال ہے اب سنیے. اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے, مثلا تم میں باہمی اتفاق ہو, غیروں پر غلبہ ہو جائے, تمہارے ملک میں کوئلہ نکلے, تمہارے ملک میں معدنیات نکلے, پیٹرول نکلے, تم میزائل میں ترقی کرو, تو اس سے کیا ہوتا ہے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, رنج ہوتا ہے. اور اگر تم کو کوئی پریشانی ہو, ناگوار حالت پیش ہے, تو اس سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, جس سے ان کی دشمنی ثابت ہوتی ہے, کتنا خوش ہوتے ہیں کیسا ہوا. سو جب ان کے یہ حالات ہیں تو وہ اس قابل ہیں کہ ان سے دوستی یا دوستی کا برتاؤ کیا جائے, اس قابل ہے کیا؟ ان کے مذکورہ حالات سننے کے بعد دلوں میں یہ خیال پیدا ہونا نہیں بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ضرر پہنچانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے, اس لیے اگلی آیت میں مسلمانوں کو اس کا مداوع, اس کا علاج بتایا. دل چاہتا تھا اس پر بات کرنا, لیکن اتنی تفصیل میں بات, وقت بھی قریب آ گیا, اور وہ علاج کیا ہے, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. دو کام اللہ نے بتایا ہے, صبر کرو, صبر کرو, اور خانقاہ اسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے, تقویٰ کا مرکز. تو آپ سوچیے, جہاں تقویٰ سکھایا جا رہا ہے, وہ جو صوفی بنتے ہیں, کہتے ہیں صوفی ہیں, ذکر میں یوں جھومتے ہیں, یوں جھومتے ہیں, تقویٰ سیکھ رہے ہیں. آپ سوچیے تقویٰ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس سے اتنے سارے عالم کی کافروں کا مقابلہ ہوتا ہے. اس لیے تقویٰ کو معمولی مت سمجھنا, صوفیوں کو, ان حجرے والوں کو, کہتے کیا حجرے, میدان میں نکلنے کا وقت ہے, حجرے میں بیٹھے ہوئے. اللہ تعالی نے یہ تو نہیں فرمایا نا, آگے نکلو میدان میں نکلو, نہیں فرمایا, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا, صبر اور تقویٰ. اس حکیم الامت نے یہاں پر صبر کا ترجمہ استقلال سے کیا, جمے رہو, ڈٹے رہو, اور تقویٰ اختیار کر. تو ان کی جو تدبیریں ہوں گی, جو چال چلیں گے, جو مکاریاں کریں گے, جو قید رکھیں گے, سب اللہ تعالیٰ اس کو مٹی بنا دیں گے. سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں کے لیے دو کام ہیں. اب رہی بات مسلمانوں کی معیشت, اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا, مختصر اب بتاتا ہوں, تین کام کر لیں مسلمانوں کی معیشت کے لیے, تین کام. نمبر ایک کہ یہ کہ سود سے نجات حاصل کریں. نمبر دو, ٹیکس کا جو غیر عادلانہ نظام ہے, اس نظام کی ترمیم کریں, غیر عادلانہ نظام. اور نمبر تین, اخراجات میں میانہ روی, اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف معیشت فرمایا. اس ماہر معیشت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے معیشت کا ایک اہم نقطہ بتا دیا کہ تم اخراجات میں میانہ روی رکھو, یہ تمہاری آدھی معیشت تو اسی سے حل ہو گئی. تو یہ تین کام اگر مسلمان کر لے, پھر اس کے بعد یہ تین کام, سود سے نجات, ٹیکس کا غیر عادلانہ نظام, اور اخراجات میں میانہ روی, اعتدال, اس کے بعد میرے پیارے دوستو کراچی سے لے کر ملک کے اوپر والے حصے اس کے طول و عرض میں ہمارے پاس معدنیات کی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کو بروئے کار لائیں استعمال کریں, پیٹرول, گیس, سونا, کاربن, کول اور ڈائمنڈ, کیا کیا چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے ملک میں نہیں ہیں, اگر اس کو اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں تو ہمارا ملک کی کرنسی ایسی ہوگی کہ امریکہ کے ہمارے امریکہ کے صرف 10 پیسے ملیں گے اس کے بدلے, ہمارے پاکستانی 1 روپے کے بدلے میں امریکہ کے کتنے ملیں گے, 10 پیسے, 1 سینٹ. یہ حال ہوگا. یعنی پاکستان کی کرنسی بڑھ سکتی ہے کہ پاکستانی پھر وہی پائی والا زمانہ آ جائے گا, پیسہ پیسہ, 1 پیسے کے بدلے میں امریکی ڈالر کی گڈیاں ملیں گی. وہ پیسہ, جن لوگوں نے وہ پیسہ دیکھا نہیں ہے ان کو تو نہیں پتا, تو لیکن وہ پیسہ ہوتا تھا, 1-1 پیسہ, 2-2 پیسہ, 54-58, سبحان اللہ. یعنی آنے تو آنے لے کر نکلیں گے, بوروں کی ڈالر کی بورے کے بورے ملیں گے, لیکن کیسے, اخلاص کے ساتھ, خیر خائی کے ساتھ, ملک و قوم کے ساتھ, اس ملت کے ساتھ خیر خائی کریں, ایمانداری کے ساتھ کریں, مخلصانہ کام کریں, تو یہ چیز کوئی بعید نہیں ہے. اللہ ہم سب پر فضل فرما دے اور اللہ تعالیٰ اس گزارشات کو قبول فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ علی نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنے کرم سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما اور یہود و نصارہ, قادیانیت, رافضیت کے فتنوں سے ہمارے ملک کی, مسلمانوں کی, ہمارے شہروں کی حفاظت فرما, ہمارے تمام اسلامی ممالک کی حفاظت فرما, اور یا اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں سے ہمارے ملک کو, مسلمانوں کو, ہمارے پاکستان کو محفوظ فرما دیجئے, ہماری زمین کو محفوظ فرما. اللہ ہم سب کو صبر و تقوی والی زندگی عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہماری انفرادی اور اجتماعی معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ گناہوں میں زندگی گزارنا ہے, گناہوں سے سچی توبہ ہم سب کو نصیب فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما, اور 100% شریعت و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو رزق حلال, عافیت, فراوانی, آسانی کے ساتھ عطا فرما. ہم سب کو ہمارے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما, صحت جسمانی عطا فرما, صحت روحانی عطا فرما, اور اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم میں سے کوئی غم, پریشانی, کوئی مصیبت, حاجت, تمام مسلمانوں کی حاجتوں کی حاجت روائی فرما. اللہ اپنے فضل کا, کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ غیروں کی سازشوں سے ہم سب کو, ہمارے دینی مراکز کی حفاظت فرما, ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرما, ہمارے دین کے خادموں کی حفاظت فرما, ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما, ہمارے تجارتی مراکز کی حفاظت فرما, ہماری اولادوں کی بھی اپنے کرم سے حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وصلى الله تعالى على خير خلق محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.